بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 186ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے محمد رضا جنتی۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں، جہاں پر آپ ہماری تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام لائیو سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ روزانہ پیش کیے جانے والے پروگرام بھی سائٹ میں پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. سامعین, ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب نوٹ فرما لیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام نیم نکاح, جس میں پیش کی جائیں گی عالمی خبریں. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام. اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام اسلام ٹائم. جی ہاں سامعین, پروگرام اسلام ٹائم ہماری رات کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا, اور اسی پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. سامعین, یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. کچھ ہی لمحات بعد پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. وقت ہوا ہے پروگرام نیم نگاہ کا. جی ہاں سامعین, پروگرام نیم نگاہ میں پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ آنے والا ایرانی سال قوم کے لیے عظیم کامیابیوں کا سال ہوگا. ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کی حمایت میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر پنجاب کے مختلف شہروں سے خواتین نے دہلی کی سرحدوں کی جانب مارچ کیا. پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ملک میں دہشت گردانہ حملوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے. یمن کی مسلح فوج نے عوام پر جارحیت کے جواب میں سعودی عرب کے اہم اور حساس نیز فوجی ٹھکانوں پر 14 ڈرون طیاروں اور 8 بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے جانے کی خبر دی ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ آنے والا ایرانی سال قوم کے لیے عظیم کامیابیوں کا سال ہوگا. درجنوں صنعتی, فلاحی, سماجی, ثقافتی اور سیاحتی منصوبوں کے افتتاح کی آن لائن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے امید ظاہر کی کہ آنے والا سال آنے والا ایرانی سال 1400 کرونا کے مقابلے اور دشمن کی اقتصادی جنگ میں قوم کے لیے عظیم کامیابیاں ساتھ لائے گا. قابل ذکر ہے کہ رواں ایرانی سال 20 مارچ کو ختم ہو جائے گا اور 21 مارچ سے نئے ایرانی سال 1400 کا آغاز ہوگا. صدر ایران نے کہا کہ نئے سال میں خداوند تعالی اپنی رحمتیں اس قوم پر نازل کرے گا اور ہم مختلف میدانوں میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ سال ملکی ویکسین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کرونا ویکسین کی بڑی مقدار ملک میں دستیاب ہوگی, اور ہمیں امید ہے کہ ایران میں کرونا کی چین ٹوٹ جائے گی. صدر ایران نے کہا کہ ان کی حکومت ملک میں کرونا ویکسین کی وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پوری توانائیاں بروئے کار لا رہی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کا موضوع کوئی سگنل بھیجنے یا پیغام روانہ کرنے کا موضوع نہیں ہے، بلکہ ایران کا موقف واضح ہے کہ ایٹمی معاہدے میں شامل ہونے سے پہلے امریکہ تہران مخالف تمام پابندیاں ختم کرے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاملہ اچھے پیغامات کا تبادلہ نہیں ہے، بلکہ سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 پر عمل درآمد اور پابندیوں کا مکمل خاتمہ ہے۔ وہ فرانسیسی سفارتکار کے اس بیان پر تبصرہ کر رہے تھے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے حوالے سے مثبت پیغامات ارسال کیے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے حالیہ اجلاس کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے اجلاس معمول کے مطابق اور باقاعدگی کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر ان کی تفصیلات میڈیا کو جاری نہیں کی جاتی۔ ایران کی فوج کے کوآرڈینیٹر ایئر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے کہا ہے کہ ہماری اسٹریٹجک بحریہ خلیج فارس سے لے کر بحر ہند کے آزاد سمندری علاقوں میں جہازرانی کو تحفظ فراہم کرنے اور ملکی دفاع کو پائیدار رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ خاتم الانبیاء ایئر ڈیفینس یونیورسٹی میں شہید سیاد شیرازی جنگی کورس میں شرکت کرنے والے افسروں اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے کوآرڈینیٹر ایئر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے اسٹریٹجک بحریہ کی اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ حبیب اللہ سیاری کا کہنا تھا کہ بڑی طاقتوں نے سمجھ لیا ہے کہ سمندر اور خاص طور سے کھلا سمندری علاقہ نیز دنیا کے سوق الجیشی نقاط سے متصل بین الاقوامی آبی گزرگاہیں اسٹریٹجک اہداف کو آگے بڑھانے کا کم خرچ ترین ذریعہ ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ اس میدان میں رقابت کے ذریعے علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی بالادستی کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار سمندری سلامتی کے قیام، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خاص طور سے خلیج عدن میں بحری قزاقی کے انسداد کے حوالے سے ایرانی فوج کی اسٹریٹجک بحریہ کی طاقت اور توانائی پوری دنیا پر ثابت ہو چکی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے دھمکی آمیز خط کے ذریعے افغان صدر کو بوری حکومت یا طالبان کے ساتھ مشترکہ حکومت کے قیام کی تجویز قبول کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی شفقنا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے صدر اشرف غنی کے نام خط میں خبردار کیا ہے کہ افغانستان کی صورتحال مسلسل خرابی کی طرف گامزن ہے، لہذا ان کے پاس نئے امریکی منصوبے میں تعاون کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان ظلم خلیل زاد نے گزشتہ دنوں کابل میں سرکاری عہدیداروں اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں انہیں عبوری حکومت یا طالبان کے ساتھ مخلوط حکومت کے قیام کے امریکی منصوبے سے آگاہ کیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی سمیت افغانستان کے سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے امریکی منصوبے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے، جبکہ عوامی سطح پر اس منصوبے کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں صدر اشرف غنی کو شدید لب و لہجے کا خط ایسے وقت میں لکھا ہے کہ جب یہ امریکہ ہی تھا جس نے افغانستان میں ناکام جنگ کا آغاز کیا تھا۔ 20 سال قبل دہشت گردی کے خلاف جنگ اور امن کے قیام کے نام پر شروع کی جانے والی اس جنگ کے بعد بھی امریکہ نہ تو افغانستان میں جنگ کے خاتمے پر قادر ہے اور نہ ہی امن و استحکام قائم کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کی حمایت میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر پنجاب کے مختلف شہروں میں خواتین نے دہلی کی سرحدوں کی جانب مارچ کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کسانوں کی تحریک خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یوم خواتین پر وہ پنجاب کے مختلف شہروں سے ٹیکری بارڈر پہنچیں جہاں کسانوں کا احتجاجی دھرنا 100 روز سے جاری ہے۔ پیر کو احتجاجی دھرنے کے مقامات پر عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے خاص انتظامات کیے گئے تھے، جس کے دوران تحریک میں خواتین کے حصہ داری کو بڑھاوا دیا گیا، اور اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے خواتین نے کہا کہ کسانوں کی تحریک میں خواتین کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور خواتین کی اس لڑائی کو کامیاب بنانا چاہیے، معاف کیجیے گا، کسانوں کی اس لڑائی کو کامیاب بنانا چاہیے۔ بتایا گیا ہے کہ ٹیکری بارڈر پر تحریک میں شامل ہونے والی خواتین کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر مہندی بھی لگائی گئی، جسے انقلاب کی مہندی کا نام دیا گیا، اور مہندی کے رنگ سے ہی خواتین نے اپنی ہتھیلیوں اور ہاتھ پر انقلاب زندہ باد کے نعرے لکھے تھے۔ پچھلے 100 دن سے زائد عرصے سے دہلی کی سرحدوں ٹیکری، سنگھو اور غازی پور بارڈر کسان دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے ملک میں دہشت گردانہ حملوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی میں دہشت گردی کے واقعات کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ شیخ رشید احمد نے پاکستان کی سلامتی کے قیام میں سیکیورٹی اداروں کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستانی افواج اور پولیس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دہشت گردوں کو شکست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے گزشتہ روز بھی 5 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے دوبارہ منظم ہو رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے، جن کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے بتایا جاتا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے ISPR کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی چیک پوسٹوں، فوجی قافلوں پر حملے اور دوسری دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ یمن کی مسلح افواج نے عوام پر جارحیت کے جواب میں سعودی عرب کے اہم اور حساس نیز فوجی ٹھکانوں پر 14 ڈرون طیاروں اور 8 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیے جانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ڈرون طیاروں اور میزائل یونٹ نے سعودی عرب کی جارحیت کے جواب میں آل سعود کی حساس تنصیبات اور فوجی ٹھکانوں پر تابڑتوڑ حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں کے دوران راس تنورا بندرگاہ میں آرامکو کمپنی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ اسیر اور جیزان میں بھی سعودی عرب کے فوجی ٹھکانوں پر 4 ڈرون طیاروں اور 7 بدر نامی میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ یہ حملے یمنی عوام پر سعودی عرب کی مسلسل جارحیت اور یمن کے ظالمانہ محاصرے کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سعودی عرب کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، سعودی حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر جوابی حملے انجام پاتے رہیں گے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے سعودی عرب میں یمن کی مسلح افواج کی وسیع فوجی کارروائی کا اعتراف کیا ہے۔ سعودی عرب کی واس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت دفاع کے ترجمان ترکی المالکی نے سعودی عرب کی آرامکو آئل تنصیبات اور راس التنورا بندرگاہ پر یمن کی مسلح افواج کے حملوں کا اعتراف کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے سے تیل کے عالمی ذرائع کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ راس التنورہ بندرگاہ میں تیل کے ذخائر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے حملے کا نشانہ بنے ہیں اور یہ حملے ڈرون طیارے سے کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ بھی ختم ہوتا ہے۔ سمعین، ابھی آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرما رہے تھے جس میں آپ نے عالمی خبریں سماعت فرمائیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے فرزند رسول نواس رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائمز، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا یعنی کہ دعائے آج کے دن کی دعا پر ہماری رات کی نشریات اختتام پذیر ہوگی۔ حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ ہم غم و اندو کے اس موقع پر اپنے تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
ہماری جانب سے بھی فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض ہے۔
سامعین، فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 20 ذی الحجہ سن 128 ہجری قمری میں ابوا نامی گاؤں میں، جو مکے اور مدینے کے درمیان واقع ہے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی مدت امامت 35 برسوں پر مشتمل تھی۔ اس عرصے میں آپ نے تمام تر سختیوں اور مسلسل قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی دین اسلام کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ امام کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ تنگ و تاریک زندانوں میں بسر فرمایا۔ اس عرصے میں آپ نے تمام تر سختیوں اور مسلسل قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی دین اسلام کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ علم و عبادت اور سخاوت و بردباری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بانی مکتب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ تربیت پائی۔ آپ نے تقریباً 35 سال تک مسلمانوں کی امامت کا فریضہ انجام دیا اور ان برسوں دوران زیادہ تر قید خانوں میں رہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دور میں عباسی حکمرانوں کا اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں رویہ بہت سخت اور ظالمانہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صدائے حق بلند اور لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ سامعین، اس میں شک نہیں کہ ہر انسان کی کتاب زندگی میں ہر ایک ورق پر ایک داستان رقم ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دن کچھ خاص واقعہ نہ ہوا ہو تو کتاب زندگی کا صفحہ خالی ہو، اور کسی دن کئی حوادث رونما ہوں تو ایک ہی صفحے پر کئی واقعات درج ہوں۔ گرچہ کتاب زندگی کا کوئی ورق خالی نہیں رہتا، ہمارے حوادث کو دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم یاد کے لائق سمجھتے ہیں تو محفوظ رکھتے ہیں اور کچھ کو مٹا دیتے ہیں یا قابل اعتنا نہیں سمجھتے۔ لیکن اتنا ضرور ہے، ہر انسان کی زندگی میں ایک واضح مقصد ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے جب انسان بڑھتا ہے تو مختلف حوادث سامنے آتے ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ مقصد تک پہنچنے کی لگن میں انسان نے کن کن پرخار وادیوں کو طے کیا ہے۔ کبھی یہ واقعات بہت منسجم ہوتے ہیں، کبھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔
سامعین، حضرت امام علیہ السلام کی زندگی کی مجاہدانہ روش اور آپ کی دائمی جہادی زندگی کے خط کی تشریح و وضاحت آپ کی بافیض زندگی کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے اور آپ کی زندگی کی ایک واضح اور مکمل تصویر سامنے آتی ہے، اور ایک خاص ایسے زاویے کے تحت گزرنے والی زندگی کی تصویر کو پیش کرتی ہے جس میں ہر حادثہ اور واقعہ اور جس کے اندر پائی جانے والی ہر حرکت بامانی ہوتی ہے۔ سامعین، یقیناً امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کو ایک خط واحد سے جوڑ کر ہم اس رخ سے دیکھیں کہ جس میں امام علیہ السلام مختلف انداز سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو حرارت بخشتے رہو، بلند ہدف کے حصول کے لیے بڑھتے رہو، ہیجان عمل کی آگ ہرگز ٹھنڈی نہ ہو ورنہ ہدف تک رسائی مشکل ہو جائے گی۔ اگر ہم آپ کی زندگی کو دائرہ توحید میں اس انداز سے بڑھتے دیکھیں تو نہ صرف آپ کی زندگی میں مختلف سرگرمیوں اور آپ کی جانب سے امت کی ہدایت کی حکمت عملی کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ محض آپ کی زندگی ہی نہیں، آپ کا زندان میں ہونا بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہوگا۔ آگے بڑھنے کا پیغام، ظلم سے مقابلے کا پیغام۔ رہبر انقلاب اسلامی امام کاظم علیہ السلام کے زندان میں جانے کو بھی اسی رخ سے دیکھتے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کی شخصیت زندان میں رہتے ہوئے بھی ایک مشعل فروزہ کی حیثیت رکھتی ہے جو اپنی تمام سمتوں کو روشن کیے ہوئے ہے۔
سامعین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مسلمانوں کو سیاسی و سماجی طور پر آگاہ و بیدار کرنے کی کوشش کی اور انہیں عباسی حکمرانوں کی بدعنوانیوں سے آگاہ کیا. وہ بنی عباس کے حکمرانوں کے اقدامات اور روش کو اسلامی اقدار کے منافی سمجھتے تھے. عباسی خلیفہ ہارون نے کہ جو نہیں چاہتا تھا کہ عوام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علم و فضیلت کے بحر بیکراں سے فیض یاب ہوں، علم و عبادت اور سخاوت و بردباری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور آپ کی اسی مقبولیت سے خائف ہو کر عباسی خلیفہ ہارون رشید نے ظالم زندانبان سندی بن شاہک کے ذریعے 25 رجب المرجب سن 183 ہجری قمری میں ایک سازش کے تحت زہر دغا دلوا کر انتہائی مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا. شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 55 سال تھی. شاعر کہتا ہے، مولا پہ ہائے کیسی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. سامعین، اسی مناسبت سے عراق کے شہر کاظمین میں ہزاروں عزادار موجود ہیں جو سینہ زنی اور نوحہ خوانی کر رہے ہیں اور اشک غم بہا رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں زائرین عراق کے مختلف شہروں سے پیدل چل کر کاظمین پہنچے ہیں، جبکہ دنیا کے مختلف ملکوں سے بھی ہزاروں سوگوار کاظمین پہنچے ہیں. اس موقع پر کاظمین میں، جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روضہ اقدس واقع ہے، سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. اور سامعین، پروگرام کے اختتام ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی چند احادیث کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں.
دین خدا کو سمجھو، کیونکہ فقہ بصیرت کی کلید اور مکمل عبادت اور دنیا و آخرت میں عظیم مرتبوں اور بلند مرتبوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. فقہ کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے جس طرح سورج کی فضیلت ستاروں پر ہے، اور جو شخص دین میں غور و فکر نہ کرے، خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا.
کوشش کر کے اپنے وقت کو چار حصوں میں تقسیم کر لو. ایک وقت خدا سے مناجات کے لیے، ایک وقت اپنے امور معاش کے لیے، ایک وقت ان بھروسہ مند دوستوں کے لیے جو تم کو تمہارے عیوب بتا سکیں اور باطن میں تمہارے مخلص ہوں، ایک وقت اپنی غیر حرام لذتوں کے لیے، اور اسی ساعت سے باقی تینوں ساعتوں کے لیے طاقت حاصل کرو.
ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، کس دشمن سے جہاد کرنا زیادہ واجب ہے؟ امام نے فرمایا، ان لوگوں سے جو تمہارے سب سے نزدیک ترین دشمن ہو اور سب سے زیادہ تیرے دشمن ہو اور تمہارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہوں، اور ان کی دشمنی تمہارے لیے سب سے زیادہ عظیم ہو، اور تمہارے لیے ان کی شخصیت سب سے زیادہ پوشیدہ ہو، حالانکہ تم سے بہت قریب ہوں.
تم میں سب سے زیادہ ارجمند وہ شخص ہے کہ جو دنیا کو اپنے لیے باعث عزت و وقار نہ سمجھے. آگاہ ہو جاؤ، تمہارے بدنوں کی قیمت صرف جنت ہے، لہذا اس سے کم پر سودا نہ کرو.
کتنا برا وہ شخص ہے جو دو چہرہ اور دو زبان والا ہو، یعنی منافق ہو، سامنے اپنے برادر مومن کی تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے غیبت کرے، اور اگر برادر مومن کو کچھ مل جائے تو اس سے حسد کرنے لگے، اور اگر مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اکیلا چھوڑ دے۔
سامعین، پروگرام کے اختتام پر ہم ایک بار پھر آپ تمام سامعین کو فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اسلام ٹائم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک طویل سلسلہ ہے تقریباً، جس میں عقیدہ مہدویت کے حوالے سے گفتگو پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے۔ ایک بہت ہی اہم چیپٹر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں غیبت کا ہے۔ جس وقت حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو جاتی ہے اور آپ کی امامت کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس وقت آپ پردہ غیب میں ہوتے ہیں، یعنی غیبت کا سلسلہ پہلے شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم غیبت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے کہ یہ غیبت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ پردہ غیب میں امام ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ نگاہوں سے اوجھل ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے یہ کہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ سلسلہ ہدایت کی آخری کڑی جس کو مہدی کے نام سے دنیا پہچانتی ہے، اس کو پردہ غیب میں کیوں رکھا گیا؟ کیا فلسفہ ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جان کے خوف سے، کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں، کوئی اور وجہ ہے؟ آج ہم ان سوالوں کا جواب دیں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ گفتگو میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع فلسفہ غیبت ہے، یعنی مولا امام زمان علیہ السلام جو کہ پردہ غیبت میں ہیں، ان کی غیبت کا فلسفہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں فلسفہ کو بیان کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ غیبت کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مولا غائب ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ موجود ہیں، وہ ہمارے زندہ امام ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں سے سامنے نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آیا ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے یا انہیں پہچان نہیں سکتے؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں. مثلا ایک روایت جو مولا امام علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، حجت خدا لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے، راستوں میں چلتی ہے، ان کے گھروں میں آتی جاتی ہے، زمین پر مشرق سے مغرب تک آمد و رفت کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے، ان پر سلام بھیجتی ہے، وہ دیکھتی ہے، لیکن اس کو ایک معین وقت تک دیکھا نہیں جا سکتا کہ جب تک خدا کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا. تو اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس روایت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حجت خدا کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے، بلکہ جہاں لوگ ہیں وہیں ان کے درمیان موجود ہے، انہی کے گلی کوچوں میں وہ بھی قدم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، مشرق سے مغرب تک کا سفر کرتے ہیں، لوگوں کو سلام بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں انہیں نہیں دیکھ پاتے. لیکن آیا واقعاً امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں ہم انہیں دیکھ نہیں سکیں گے؟ حالانکہ وہ انسان ہیں، بشر ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ انسانی اور بشری ہے، یہ جسم تو قابل رویت ہے، کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ یہ ایک الجھن تھی. اس الجھن کو ایک اور حدیث دور کر رہی ہے. ایک اور جگہ پہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب امر میں، یعنی امام قائم علیہ السلام میں، انبیاء کی سنن پائی جاتی ہیں. اس کے بعد وہ ایک ایک نبی کا نام لیتے ہیں کہ اس نبی کی سنت یہ، اس نبی کی سنت یہ. آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بھی ہمارے قائم میں پائی جاتی ہے، اور وہ مخفی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک حجاب قرار دے گا کہ لوگ ان کو دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں، جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دیکھا لیکن پہچانا نہیں. تو بس وہ الجھن دور ہو گئی. یعنی وہ جو پچھلی روایت کے اندر کہا گیا کہ لوگ انہیں معین وقت تک نہیں دیکھ پائیں گے، تو مراد یہ تھا کہ معین وقت تک انہیں پہچان نہیں پائیں گے. تو بس واضح ہوا کہ غیبت کا معنی یہ ہوا کہ مولا امام زمان جو ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں، یعنی ابھی ان کی شخصیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ابھی ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے. جب وقت ہوگا، مولا اذن خدا سے ظہور کریں گے، تو اس وقت لوگ جو ہیں ان کو ان کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ پہچانیں گے. بلکہ ہماری بعض روایات تو ایسی بھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ غیبت کے زمانے کے بعد جب زمانہ ظہور ہوگا اور امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بعنوان امام مہدی ظہور فرمائیں گے، تو دیکھنے والے بہت سارے یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا تھا. تو پس واضح ہوا کہ مولا جو ہیں وہ قابل رویت ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جا سکتے. اور دوسرے لفظوں میں معنی جو ہے غیبت کا وہ یہی ہے. اب یہ غیبت کیوں پیش آئی؟ ہماری بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ غیبت اس لیے پیش آئی ہے کہ غیبت اس سے پہلے انبیاء میں بھی تھی، مختلف انبیاء کو بھی غیبت پیش آئی ہے. تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ انبیاء کی غیبت کی سنت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود میں بھی جاری ہو، جس طرح یہ دیگر انبیاء کی سنن ان کے وجود میں جاری ہوں گی، اس طرح غیبت کی سنت بھی جاری ہو. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بے شک ہمارے قائم جو ہیں وہ غیبت اختیار کریں گے کہ جس کی مدت طولانی ہوگی، تو راوی نے کہا اے فرزند رسول، اس غیبت کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی سنت آپ میں ظاہر ہو.
بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسك الا بحبلہ بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے مختلف انبیاء بھی جو ہیں وہ پردہ غیبت میں رہے ہیں. ہماری احادیث کی کتابوں میں کچھ انبیاء کی غیبت کا ذکر کیا گیا ہے. بعنوان مثال حضرت ادریس کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت نوح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت صالح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت ابراہیم کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت یوسف کی غیبت کا ذکر ہوا ہے, حضرت موسیٰ, حضرت شعیب, حضرت الیاس, حضرت سلیمان, حضرت دانیال, حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ تو ابھی تک جو ہے وہ غیبت میں, پردہ غیبت میں ہے. حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر بھی تین دن تک غارِ ثور میں جو ہے وہ غیبت میں رہے. تو یہ جو غیبت کے حوالے سے ایک چیز جو ہمارے سامنے بھی انہوں نے فلسفہ آ رہی ہے, وہ یہ آ رہی ہے کہ گویا یہ انبیاء کی سنت تھی جو اللہ چاہتا تھا ان کے وجود میں بھی جاری ہو. لیکن اس طرح ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے سر الہی سے تعبیر کیا گیا کہ غیبت کی وجہ کیا ہے. جب راویوں نے پوچھا ائمہ سے تو ائمہ نے فرمایا یہ ایک الہی راز ہے کہ جب وہ ظہور کریں گے تو آپ کے سامنے وہ واضح ہو جائے گا. لیکن آپ اسے ایک الہی راز کی تعبیر کے ساتھ جانیں اور اس پر اپنا عقیدہ رکھیں, چونکہ بنا نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو بتائی جائے. جو چیز ابھی آپ کے لیے ضروری ہے وہ بتا دی گئی ہے, جو ابھی ضروری نہیں ہے وہ بعد میں بتائی جا سکتی ہے. اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بے شک صاحب العصر کے لیے ایک ایسی غیبت ہوگی کہ جس میں ہر اہل باطل جو ہے وہ شک و تردید کا شکار ہو جائے گا, تو راوی نے آپ کی غیبت کی وجہ معلوم کی. تو امام نے فرمایا غیبت کی وجہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کو تمہارے سامنے بیان کرنے کی مجھے اجازت نہیں. غیبت اسرار الہی میں سے ایک راز ہے, لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب حکمت ہے اور ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اس کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے اگرچہ ہمیں ان کاموں کی وجوہات کا علم نہ ہو. ناظرین, جیسے نماز کا اللہ نے حکم دیا, ہمیں نہیں پتہ اس کی حکمت کیا ہے. کیوں نماز میں ایک رکوع ہے ہر رکعت میں, کیوں دو سجدے ہیں, کیوں ہم دو رکوع نہیں کر سکتے, چار سجدے نہیں کر سکتے, اگر ایسا کریں گے تو نماز باطل ہے, اس کی کیا حکمت ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے. بس چونکہ حکم خدا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ فلسفہ ہے, تو ہم ایمان لے آتے ہیں. ایک دیندار شخص امر پروردگار سمجھ کے ایمان لاتا ہے. تو امام بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امر ہے, آپ اس پہ ایمان رکھیں, شک و تردید کا شکار نہ ہو, جب ضرورت ہوگی تو آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا. لیکن بعض روایات نے کوشش کی ہے کچھ چیزوں کو بتانے کی. میں انہوں نے مثال آپ کی خدمت میں ایک نمونہ آپ بیان کرتے ہیں کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات نے کہا ہے کہ یہ اس لیے پردہ غیبت میں گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو, تنبیہ حاصل ہو, چونکہ اس سے پہلے 11 الہی حجتیں آپ کے درمیان میں تھیں, آپ نے ان کی قدر نہیں کی, اپنوں نے نصرت نہیں کی, ظالموں نے بے پناہ ظلم کیا, مظلومانہ انداز سے شہید یا مسموم ہوئے ہیں. تو اس صورت میں اللہ نے آخری حجت کو اٹھا لیا, غائب کر لیا, زندہ ہیں, ہمارے درمیان موجود ہیں, لیکن انہیں پردہ غیبت میں رکھا ہے اس وقت تک جب تک ایسی امت ظاہر نہ ہو جو ان کی قدردان ہو, جو ان کی ہمراہی کرے اور جو ان کی نصرت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. مثلا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں ہمارے وجود اور ہماری ہم نشینی سے خوش نہ ہو تو پھر ہمیں ان سے اٹھا لیتا ہے, پھر ہمیں ان سے دور کر دیتا ہے. بعض روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام زمان علیہ السلام کی غیبت کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی, بیان کی گئی ہے کہ چونکہ اس سے پہلے جتنے ائمہ تھے چونکہ ظاہر تھے, لہذا وقت کے جو ظالم بادشاہ یا ظالم جو قوتیں اور حکومتیں ہوتی تھیں وہ ان کے ساتھ عہد و پیمان کرتی تھی کہ آپ نے ہمارے خلاف جو ہے وہ قیام نہیں کرنا. اس عہد و پیمان میں انہیں جو ہے وہ مقید رکھتی تھیں, اپنے ناصر یا اپنے وہ لوگ جنہوں نے نصرت کرنی ہوتی تھی وہ اس قابل نہیں ہوتے تھے کہ امام کی ہمراہی کریں اور اس ظالم حکومت کا تختہ الٹیں. تو اپنوں کی نہ ہمراہی نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ائمہ معمولاً مجبور ہوتے تھے اور درس و تدریس اور تعلیم و تربیت میں مشغول رہتے تھے, اس کے باوجود وہ لوگ انہیں شہید کر دیتے تھے. چونکہ 12ویں کے آنے کا فلسفہ یہ ہے کہ اس نے قیام کرنا ہے, اس نے ظالموں کو ختم کرنا ہے.
جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ غیبت کسے کہتے ہیں اور اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں امام کو پردہ غیب میں بھیج دیا گیا، اور یہ پردہ غیب جو ہے اس کا کیا مفہوم ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ امام کو پردہ غیب میں کیوں بھیجا گیا، کیا جان کا خوف تھا یا کوئی اور وجہ تھی. یہ ایک اہم سوال ہے کہ جس کو صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو سرسری لیں گے اور صحیح نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارے افکار میں، ہمارے نظریات میں، ہمارے عقیدے میں کہیں پہ انحراف پیدا ہو جائے کہ امام کو جان کے خوف کی وجہ سے پردہ غیب میں بھیج دیا گیا. کیسا خوف امام کو جو لاحق ہو جائے، کیا وجہ یہ تھی یا کوئی اور وجہ، یا کوئی ایک عظیم مشن تھا جس کے لیے اللہ نے آپ کو بچا کر کے رکھا اور آپ کے ہاتھوں اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مشن پورا ہو.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.